بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 2 اگست 2019 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب کاجل کوٹھا ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف بابا محمد یحیٰ خان ہیں اور اس کے کل صفحات کی تعداد 968 ہے. آواز لبابہ حیدر کی ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے نمبر 0306787822 پر یا ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org www.qurtaba.org پر رابطہ کریں. پارٹ 1. اس صحیفہ میں عزم و قریب و قدیم کے بہت سے پراسرار واقعات و حالات درج ہیں. کچھ کا تعلق تاریخ و تمدن اور کچھ کا سلسلہ اس دور کی طرز معاشرت، ثقافت اور تصوف و روحانیت سے جڑا ہے. تاریخ کا حصہ ایسے واقعات و حالات بنتے ہیں جن کے ڈانڈے عوام الناس، جغرافیائی اور سیاسی، سماجی معاملات سے جڑے ہوئے اور عذر المند شمس ہوتے ہیں. صدیوں پرانے اسرار واقعات جن کا واسطہ ذاتیات یہ کسی مخصوص مقصد سے ہوتا ہے، وہ سربستہ ہی رہتے ہیں اور وقت زمانے کی زد میں آئے بغیر عہد رفتہ کا حصہ بن کر اساطیر میں ڈھل جاتے ہیں. اصول کائنات کے تحت جب کسی رد و بدل، الٹ پھر، تبدیلی و تصادم کا ظہور ہوتا ہے تو پھر بہت سے نہفتہ و خفتہ اسرار کا اظہار بھی ہوتا ہے، جیسے پہاڑوں کی آتش فشانی، دریاؤں، سمندروں کے سیلاب و طوفان، عرضی جھٹکے، زلزلے، آندھیاں، جھکڑ، آسمانی بجلیاں، دھماکے وغیرہ اپنے اندر بے شمار کراماتی اسرار رکھتے ہیں. انسان کے لیے نت نئی معلومات سامنے آتی ہیں. عرض و آفاق، بحر و بر نے اپنے بطون میں جو کچھ چھپایا ہوا ہے، یہ سب کچھ جنوں اور انسانوں کے لیے ہے. خود دوسروں کے کام کی یہ چیزیں نہیں ہیں. اب ان انسانوں میں کچھ مخصوص بندے بھی ہوتے ہیں. یہ بندے خاص اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ وحبی علوم، مابعد الطبیاتی حصے اور چشم بینا ہوتی ہے. گزرا ہوا، موجودہ اور آنے والا وقت، زمانہ ان سے سرگوشیاں کرتا ہے. یہ ان کے مزاج اور انداز کو سمجھتے ہیں. غیر مروجہ مردہ زبانیں، لوہیں، حرف و نقش ان کے روبرو لب کشا ہوتے ہیں. روز نزول سے روز نشور تک کی ایک ایک ساتھ مخلوق کی ہر حرکت و نقط کی ایک ایک جنبش تک رسائی اور آشنائی ہوتی ہے. بابا محمد یحیٰ خان، کاجل کوٹھا، ظاہر و باطن کے عالم مکشوف. قیمت 5000 روپے. الہی، یہ کس نگر کے لوگ ہوتے ہیں؟ درویشی، ریت کا ذرا سا ذرا نہیں ہوتی اور نہ ہی مٹھی بھر ریک کی مانند ہے. یہ تو ادب، خدمت، اطاعت اور ریاضت کے ان گنت اربوں کھربوں ذروں کا خشک صحرا ہوتا ہے. چکا چوند اجالے میں سراب اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں قطبی ستارہ. حاصل گھاٹ تو کبھی بگڑے نیل کا ماٹ، دلق اویس تو کبھی کاسہ قیس. یہ فغر یعقوب بھی ہے اور کبھی صبر ایوب بھی. یہ درفش کاویانی بھی ہے اور اسائے سلیمانی بھی ہے. یہ ہنر آزاری بھی ہے اور سحر سامری بھی ہے. میں درویشی کی راہ کا کمزور سا مسافر ہوں، زیادہ راہ ہے اور نہ ہی ہمت و سکت. در در بھٹک رہا ہوں، ٹھوکرے، رسوائیاں، رت جگے، جاں ماریاں میرا نصیب ہے. مجھے یہی حکم ہے کہ چلتے رہو. اللہ کی زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، صحرا، جنگل، ویرانے، گل خانے تمہارے منتظر ہیں. جاؤ، ان سے آشنائی پیدا کرو. پیادہ، جانوروں کی پیٹ پر، گول پہیوں والی مشینوں پر، آہنی پروں والے پرندوں پہ، سمندروں کے سینوں پہ تیرتے ہوئے راج ہنسوں پہ کہ درویشی دریوزہ گری نہیں، دردیدہ گری اور رفو گری ہے. گندا کرنا ایسا مشکل نہیں جتنا مشکل پاک صاف کرنا ہوتا ہے. سرسراتی ہوا کی مانند مست خرامی کبھی ایسی سہانے رو نہیں ہوتی جیسی حالت قید و قیام رو فرسا ہوتی ہے. کہہ بول لینا دینا بھی اتنا دکھ درد کا باعث نہیں ہوتا جتنا کہ چپ گم جان جلاتی ہے. چکی کا قطب خود تو دھرا کھڑا گڑا اور پڑا رہتا ہے، مگر مدار کے اندر پتھر پاٹوں کو جمائے چلائے بھگائے رکھتا ہے. آسمان ستاروں سے، زمین ذروں سے، سمندر قطروں سے اور دشت و دمن اشجار و اسمار سے جلتھل ہوتے ہیں. درویشی فقیری, اس کے کتنے روپ اور کیسے کیسے انگ ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے اور کسی کے ہاں اس کی تعریف کچھ اور ہے. ریاضت و مجاہدات کو درویشی گردانتا ہے, کوئی مست الست ہو کر منشیات میں فقیری تلاش کرتا ہے. میں نے جانا کہ یہ جہاں گردی کی دین ہے, یہ قیاس و قافیہ ہے, قیاس بھی درویشی, قافیہ بھی فقیری. جہاں گردی کی دین, جہاں بانی و جہاں گیری, جہاں بینی و جہاں نوردی, ہر لہجہ نیا طور, نئی برق و تجلی, ہر گوشہ گما میں گم گشتگی. فرمانا سدید ہے کہ درویش سورج, باطل, ہوا اور زمین کی مانند ہوتا ہے. وہ کاسہ درویش افلاق ہے, وہ قلزم جستجو ادراک ہے, وہ ابر صبر نمناک ہے, وہ جفت میں بھی طاق ہے, وہ ایک شعلہ بے باک, وہ جھکتا ہوا آفاق ہے, وہ گریباں صد چاک ہے, راک اور کبھی خاک ہے. یہ پرسرار بندے کیا نہیں ہوتے, یہ نو کے سنا پر تتلی بٹھانے والے, سرے مشگاں موتی سجانے والے, یہ آہو فغا سے سحر لانے والے, سردار کلمہ حق سنانے والے, یہ فرزانے دیوانے جن کے لیے عالم تمام حلقہ دام خیال ہوتا ہے. صادق اظہار لوگ کہتے ہیں, کہیں بہت جاننا بھی وجہ خرابی ہے اور کہیں کم جاننا عیب ٹھہرتا ہے, کہیں عقل عیار ہے تو کہیں عقل و دانش محترم و موقر, کہیں حجاب بے حجابی کی ذیل میں آتا ہے اور کہیں نقاب کی اوٹ میں اوقاب سی آنکھیں کتنے حجابوں کی پردہ پوشی کرتی ہوں گی. الف ننگی تلوار اور کلمہ حق, دونوں کی کاٹ کیسی بے حجاب ہوتی ہے. شمشیر کی آب اور درویش کی نگاہ کی تاب کے مقابل گردن ہے نہ گردوں. سست کیکڑے مرتبان میں ہی رہتے ہیں مگر کہنے والے سچ بات ہی کہتے ہیں. مومنوں کے بلوں کی مٹی بھربھری ہوتی ہے جو نہ تھک کی نہ تھاک کی, مگر درویشوں عقابوں کے گھونسلوں ٹھکانوں میں خارے مغیلہ کے استر بستر ہوتے ہیں, جو تھلوں میں کسی کے پاؤں کی پازیب بھی اور کسی شانہ بدوش دار کے سر کا تاج بھی. الہی یہ کن لوگوں کے نگر ہوتے ہیں. کالیاں اٹا کالے روڑ میں ورثہ دے زور و زور, رحمت برکت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضوابط مشاورت و معاونت نور الحسن, بسم اللہ خطاطی و عمل شفیق فاروقی, سر ورق و پس ورق جنید علی سنی مختار احمد خان, انتصاب عمل تبسم, تصویر کشی رحیم اللہ خان, مشینی کتابت محمد مصور امین, اہتمام راشد سلیم رضوان بھٹی. اس کتاب کا کوئی بھی حصہ سنگ مل پبلیکیشنز مصور سے باقاعدہ تحریری اجازت کے بغیر کہیں بھی شائع نہیں کیا جا سکتا. اگر اس قسم کی کوئی بھی صورتحال ظہور پذیر ہوئی ہے تو قانونی کارروائی کا حق محفوظ ہے. 2018 افضال احمد نے سنگ مل پبلیکیشنز لاہور سے شائع کی. بابا محمد یحیٰ خان, موبائل 03-00-941-7829, 03-33-941-7829, 03-22-941-7829, 03-12-941-7829. بوجہ چند نام و مقامات اور واقعاتی قوائف و بیان میں چندہ ترمیم تخریج و تصحیح ناگزیر تھی, کوئی بھی مطابقت مماثلت محض اتفاقی ہوگی. سنگ مل پبلیکیشنز 25 شارع پاکستان لوئر مال لاہور پاکستان. سرنامہ کاجل کوٹھا, بابا محمد یحیٰ خان, سنگ مل پبلیکیشنز لاہور. سرما دانی سپاس, بڑے بابا جی رحمت اللہ علیہ, سفیدہ بائی, کالے خان, حافظ عطا محمد کاشمیری, بابا رحمان کاشمیری گلمرگ, بابا بالی شاہ رحمت اللہ علیہ, کشمیر سنگھ, سوامی گھورکھو, سائیں دھیرے چند, شاہ بابا نابینا, رام راکھی, گلابی جان, صوفی عبد الکلیم کلیار, درگاہ حضرت بل شری نگر, سلمان اخی, ابو طلحہ یمانی, نبیل یمانی, مشود الرحمان گیلانی, مسعود الرحمان گیلانی, شارق بطل, چندنے نینا والے, حضرت بیات بیگ, عبد الغفور, مینا فائل مقتال, شاہ بابا نابینا, عبید عبداللہ, چکھارا چولاہا, ایلک جوزف، بابا سبحان اللہ، خان بابا افغانی، جی جان جی، فتح خان شروانی، نون دال فے، فے شین دال نون، لافیل قوف صاحب، در در دی، در در نالو، در بنجا، ایک دردہ صاحب، معاف کرے تقصیراتے، رہ جاوے کچھ پردہ، اس پردے دا اوہ در زامن جس در داتو بردا، بلے شاہ جی فریے در در پھر صاحب معاف نہ کردا۔ آپ کی نظر مندی ہاں کہ چنگی ہاں، صاحب تیری بندی ہاں۔ داستان سرائے، بارے کچھ اس کتاب۔ کتاب کی شروعات میں ہی شاہی محلے کے ایک رنجیت شاہی کوٹھے کا کچھ احوال ہے، جس کی چکردار شکستہ سیڑھیوں پہ ٹوٹے دم چڑھتے چڑھتے میں بلاخر اس کی انتہائی منزل کی چھت پر پہنچا کرتا تھا، جہاں ٹاٹ، ٹین اور لکڑی کی پھٹیوں سے بنے ہوئے بے ڈھنگے سے کمرے کی ایک جھلنگی کھاٹ پر دھرا ہوا ایک نسوانی وجود کا تباہ حال کوٹھا میرا منتظر ہوتا۔ میں اس کے لیے پھجے سے سری پائے کا شوربہ اور امرتسریوں کے تندور سے کلچے لے کر جایا کرتا تھا۔ ہاں، میں یہ بتانا بھول گیا کہ اس دوران ہدہد المعروف جموں را کالے یعنی کالے خان میری جان کا جالا بنا میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ یہ کالے خان اور کوٹھے والا نسوانی وجود کون تھے اور کیا تھے، یہ آپ کو کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوگا۔ سر دست بات کاجل کوٹھے کے کوٹھے پہ چڑھتی ہے۔ میرا مزاج اس موسیقار کی طرح ہے جس کے ہاں دھن پہلے تخلیق ہوتی ہے اور بولوں کی بھرت بعد میں، کہ یہی صحیح تخلیقی طریقہ ہے۔ اصل چیز تو بنیاد ہے جو پکی اور سیدھی ہونی چاہیے، اس پہ بادن جو چاہے جیسا چاہے سمجھو تعمیر کر لو۔ میری دیگر کتب کے سرناموں کی طرح کاجل کوٹھا جیسا عنوان 20 برس سے بھی پہلے میرے ہاں اتر چکا تھا، لیکن اس پہ لکھنے کے مواقع، وقت اور وسائل ہاتھ نہیں لگ رہے تھے۔ جب خاصا وقت گزر گیا اور لکھنے کی جانب کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو تنگ پڑ کر وقت گزاری کی خاطر جو نوک قلم آیا لکھتا چلا گیا۔ اسی طرح 3-4 کتابیں مارز وجود میں آ گئیں۔ اب جو فہم کھلا تو پیا رنگ کالا بھی منظر پہ آ گئی۔ یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد یقین یہی تھا کہ اب کاجل کوٹھا بھی لکھی جائے گی، اور اس موضوع کی بابت جو مواد مسالہ اندر کل بلا رہا ہے باہر نکل آئے اور مجھے ایک عذاب مسلسل سے نجات مل جائے گی۔ اب جو لکھنے بیٹھوں تو سمجھ نہ آئے کہ خشتے اول کس رخ رکھوں۔ میری عجیب سی عادت کہ جب کسی بھی معاملے میں اڑچن پیدا ہو جائے تو میں جوتا پگڑی سنبھالے کہیں کالے کوسوں کے سفر پہ نکل لیتا ہوں۔ ایسا سفر جس کی نہ کوئی منزل، ساتھی نہ رہبر، زیادہ راہ کا اہتمام اور نہ وقت کی قید، بس چل سو چل، جدھر ہوا چلی چل دیے، تھک گئے تو بیٹھ لیٹ لیے، مل گیا جو سو کھا لیا۔ دنیا داری، وقت، پیسہ، بال بچے داری، زندگی موت، سہولت و آرام وغیرہ کا دھیان رکھنے والے بادیا پیمائی یا جہاں نوردی کے لیے موضوع نہیں ٹھہرتے۔ ہر طرح سے مادر پدر آزاد دیوانے ہی ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور میں تو تھا ہی جماندرو پاگل۔ خاصی کھجل خاری کے بعد میں وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا ریاست جموں کشمیر پہنچا تھا کہ یہاں مجھے جسمانی، ذہنی، باطنی اور روحانی تھکن دور کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ جموں اترتے ہی یکدم میرے اندر جیسے بول اٹھا کہ کاجل کوٹھا کا دیا یہیں سے جلے گا۔ آنے کو تو میں یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا، مگر اس بار تو میرے اندر باہر کی کیفیت ہی جدا گانا تھی۔ ہوٹل میں کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلے حضرت بابا بالیشاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینا ضروری سمجھی۔ فاتحہ سے فارغ ہو کر سامنے پرانے قبرستان کی جانب آ نکلا۔ ادھر توبی کے کنارے سادھو سنت پڑے رہتے ہیں۔ یہاں فاتحہ دعا کے بعد میں ان فقیروں میں لنگر تقسیم کرنے بیٹھ گیا۔ ان مستوں سے نبٹنا کچھ ایسا آسان نہیں ہوتا، ان میں زیادہ تر منشیات کے عادی، دو نمبر جرائم پیشہ ہوتے ہیں، کچھ مجنو دیوانے اور کہیں کوئی اللہ سے لو لگائے ہوئے مجذوب بھی دکھائی دے جاتا ہے۔ میں انہیں خوب جانتا پہچانتا ہوں۔ اسی دوران اچانک میری نظر ذرا دور ایک ننگ دھڑنگ مجذوب پہ پڑی جو ایک بیٹھی ہوئی قبر کے کنارے پر بیٹھا ہوا میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ نظر سے نظر ملتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بابا سے سینگ پھنسے ہی پھنسے۔ ایک کشمیری قہوے والے سے اپنے لیے قہوہ لیا اور ایک کلر قہوہ اور لنگر اسی کے ہاتھ اس بابا کو بھی بھجوا دیا۔ اب جو میں نے چور نظروں سے اس کو دیکھا تو تو وہ گرم گرم ابلتا ہوا قہوہ اپنے سر پہ انڈیل رہا تھا اور یوں مسرور دکھائی دے رہا تھا جیسے شدید امس اور گرمی میں کوئی برفاب اپنے اوپر ڈال رہا ہو۔ میں زیر لب مسکراتے ہوئے سوچنے لگا، باوا نے بڑی شتابی سے اپنا تعارف کروا دیا۔ قہوہ چسکنے کے بعد زاویہ نگاہ بدلے، پھر جو ادھر دیکھا تو وہ غائب۔ دائیں بائیں دیکھنے پر بھی جو نہ دکھائی دیا تو میں اٹھ کر قبر کے پاس پہنچایا۔ آگے جھکتے ہوئے جو بیٹھی قبر میں جھانکا، باوا آرام سے قبر کی گیلی گاد پر اد لیٹا میری جانب دیکھ رہا تھا۔ ایک آدھ روز پہلے ادھر جموں میں خوب بارش ہوئی تھی، قبرستان کی بھربھری مٹی گلے گاد بنی ہوئی تھی۔ میں نے خود دھنسے قدموں میں کھڑا تھا، باوا نے ہاتھ اوپر بڑھا کر شاید باہر نکلنے کا اندیا ظاہر کیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے تھام کر جب اسے قبر سے نکالنے کی کوشش کی تو گیلی مٹی میں دھنسے میرے پاؤں پھسل پڑے۔ دھڑم رپٹتا ہوا قبر کے اندر، نیچے مردہ، اس پہ باوا اور اس کی گود میں میں، کپڑے، منہ، ناک، ہاتھ پاؤں سب کچھ برابر تھا۔ باوا کھیکی کھیکی ہنس رہا تھا اور میں کھے کھائے پاڑا مرغی کی مانند بٹ بٹ اوپر آسمان کی جانب تک رہا تھا، جدھر چند چیلیں ادھر ادھر جھپٹنے کے لیے پرتول رہی تھی۔ کسی نہ کسی طور باہر نکلا اور باوا کو بھی کھینچ کھانچ کر باہر کیا۔ باہر نکلنے پہ باوا نے کھیکی کرتے ہوئے میرا بازو تھاما اور تو بھی ندی کی جانب گھسیٹتا ہوا لے چلا۔ ادھر پہنچتے ہی وہ چھلانگتے پھلانگتے پانی میں مستیاں کرنے لگا اور میں اپنے کپڑوں کی مٹی دھونے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ میرے پاس آب راجمان ہوا۔ کیسے سینگ پھنسے، مزہ آیا؟ تیرے لاہور میں جمورا کالا بیٹھا ہے، وہ سفیدہ بھائی بھی اپنی قبر کھودے پڑی ہے، ان سے ملنا اور میرا آشیرواد دینا۔ چند لمحے میری آنکھوں میں گھورتے ہوئے پھر گویا ہوا، تم نے کبھی اپنے گھر کے کوٹھے کے علاوہ کوئی اور کوٹھا دیکھا ہے؟ میرے اندر ٹل سے کھڑکنے لگے کہ کاجل کوٹھے کی بات جو میرے دل میں تھی، باوا اب اسے ضرور کوٹھے پہ چڑھائے گا۔ میں کیا جواب دیتا؟ ڈیلے گھماتے ہوئے باوا کو دیکھا، پھر خود ہی مسکرا کر باوا بتانے لگا، طوائف ولیا بھی ہو لیکن کہلائے گی طوائف ہی، اسی طرح کوٹھا بھلے درسگاہی کیوں نہ ہو، اس کی شہرت کوٹھا ہی ہوگی۔ گھر کے کوٹھے اور طوائف والے کوٹھے میں سرمے اور کاجل جیسا فرق ہوتا ہے، آنکھیں سرمے سے سرمگین اور نینا کجل سے کجرائے جاتے ہیں۔ میں ہونکوں کی مانند ان کی مشکل سے سمجھ میں آنے والی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ باوا مزید کہنے لگا، ایک کاجل کوٹھا بھی ہوتا ہے جس میں کالک کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اگر کوئی محض اس کے اندر جھانکا ہی لگا لے تو بھی وہ باہر بھیتر سے کالا شاہ ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم نے محض کاجل کوٹھا کا نام سن اور سنبھال رکھا ہے، کبھی اس کو دیکھا نہیں۔ کاجل کوٹھے کو جاننا اور لکھنا چاہتے ہو تو سامنے تین کاجل کوٹھے ہیں، ایک ادھر شری نگر، دوسرا شاہی محلہ لاہور اور تیسرا تیرے اپنے اندر۔ قائرین، اس کتاب میں ان کوٹھوں کا بقدر ضرورت ذکر موجود ہے۔ ہاں، باوا نے جن مزید کوٹھوں کی نشاندہی کی اس سے میں نے کچھ مزید سمجھا اور جانا کہ کاجل کوٹھے کا استعارہ درویشی و فقر میں کن کن کیفیتوں اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کاجل کوٹھے کے نام نے تو مجھے پہلے ہی جکڑ رکھا تھا، اب اس باوا نے مجھے ایک نئی جہت پر ڈال دیا تھا۔ کاجل کوٹھا، کاجل کوٹھا، کاجل کوٹھا، جیسے میرے اندر باہر کا ورد بن کر رہ گیا۔ انسانی کلبوت کے اندر ایک جہاں سمایا ہوتا ہے، لیکن فقیر درویش کلبوت کے اندر کو کوٹھے، حجرے، کلی، ڈیرے جیسے وسیع المطالب استعاروں سے تعبیر کرتے ہیں۔ کوٹھے کے ساتھ جب لفظ کاجل جڑ جاتا ہے تو کوٹھا پھر تصوف کے کوٹھے پہ چڑھ جاتا ہے۔ باوا نے مجھے مزید بتایا کہ جس قبر میں لڑکا تھا وہ گری چھت کا کوٹھا ایک طوائف کا تھا، چھت بیٹھ جائے تو کوٹھا اکھوٹا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بیٹھی قبر کے اکھوٹے کے نقصان کا اندازہ کر ہی رہا تھا کہ تم اپنے کاجل کوٹھے کا مسئلہ لے کر بیچ میں آ گئے۔ کوٹھا طوائف کا ہو یا درویش کا، دونوں کا مقصد آنے والوں کی دلبستگی کا سامان مہیا کرنا ہے۔ قائرین، یہ تھی ابتدا کاجل کوٹھے کی۔ اس باوا سے ملاقات کے بعد پھر ایک زمانہ میں در بدر خاک چھانتا رہا، قلم اٹھاتا پھر رکھ دیتا کہ اندر سے لکھنے کے لیے کچھ برآمد ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لیتا کہ شاید ابھی وہ لمحہ مقصود نہیں آیا جس میں لکھنے کا امر کھلنا مقصوم ہے۔ قصہ کوتا، پہلا کاجل کوٹھا شری نگر کے انتہائی نوا ڈل کے اس پار کنارے پہ پسماندہ سی ٹاپو نما ایک جگہ پہ دیکھا۔ جس بزرگ کے وسیلے وساطت سے میں نے یہ سب کچھ دیکھا، سمجھا اور جانا، وہ اپنے وقت کے ابدال تھے۔ ان سے ملاقات اور نشست برخاست کا احوال نہایت مختصر سا ہے کہ اس سے زیادہ لکھنے کا امر نہیں تھا۔ یہی مجھ پر یہ عقدہ بھی کھلا کہ پچھلے 14-15 برس جو کاجل کوٹھا کے سلسلے میں مشکلات کی مد میں بیتے، یہ کچھ خالی از مصلحت نہیں تھے۔ ابھی تو میرا اپنا کاجل کوٹھا کچا پکا تھا، اس کی کالک میں پکائی، گہرائی، سوگندی اور چکچکی نہیں تھی۔ توے کے تھلے، ہنڈیا کے چھلے کی سیاہی، ٹیڑی کنالی لگن کے تھگن کے کالے کلر اور الٹے ماٹ کی چکٹ کالک آپس میں زمین، مابین اور آسمان سا فرق رکھتے ہیں۔ سرما کالا نہیں، سرمئی ہوتا ہے۔ کاجل تو شب تار کی تاریکیوں کا تیز تلخابہ، جو کہ ہر رات کے راہی کا مقدر نہیں ہوتا۔ مجھے کچھ اور رواں ہونا تھا۔ میرے مشاہدات و تجربات میں گہرائی تو تھی، مگر وہ گہرائی نہیں تھی جو اس موضوع پہ قلم کھولنے کی متقاضی تھی۔ گلستان میں کچھ ایسے کنج اور قطعے، روشیں جو عام نظر میں نہیں ہوتی، ادھر کچھ خاص پودے، پنیریاں، گل بوٹے اگے اور اگائے گئے ہوتے ہیں۔ ادھر اٹھلانے والی ہوائیں، چہکنے والی چڑیاں، بلبلیں اور بھورے بھورے بھی عامی نہیں ہوتے۔ ادھر اترنے والی پگڈنڈیاں بھی کشادہ آراستہ نہیں ہوتی، مگر کوئی تو ہوتے ہیں جو ادھر بھی جھانکتے ہیں، رہا کی آڑ باڑ پھلانگتے ہیں۔ پونم کا چاند تو سہن دالان سے بھی دکھائی دیتا ہے، مگر دوج کا چاند اگر جھلک دکھا سکتا ہے تو وہ جگہ کوئی کوٹھا ہی ہو سکتی ہے، کہ قطبی تارہ بھی کسی مخصوص انگ زاویہ سے ہی جلوہ دکھاتا ہے۔ جب اپنا کاجل کوٹھا پکا نگاہوں میں ٹھہر گیا تو پھر اس کتاب پہ لکھنے کے مراحل شروع ہوئے، جہاں بھر کی کالکوں کو سمیٹنے کے بعد کاجل کوٹھا بنا۔ اس کتاب کے اندر باہر سیاہیاں ہی سیاہیاں دکھائی دیں گی، میری دسترس میں اتنی ہی تھی۔ میرے علاقے میں کوٹھی کالی کوٹھی کے نام سے مشہور ہے، میں اکثر گزرتے ہوئے اس جگہ کو دیکھتا ہوں۔ میں بھی اپنے عارضی گھر کا نام کاجل کوٹھا رکھنا چاہتا ہوں، کاجل بلاک، کاجل ٹاؤن اور کاجل نگر۔ مگر میں شاید ایسا نہیں کر سکتا کہ ہم سیاہ سوچوں کرتوتوں میں کالی داس تو ہو سکتے ہیں، مگر کالی رنگت کو پسند نہیں کرتے۔ ہم نے کالا رنگ سوک کا رنگ بنا رکھا ہے، کالا سوٹ، کالے کپڑے، میت والے گھر افسوس کے لیے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ سیاہ دن، بلیک وارنٹ، کالا پانی، کالی زبان، کالی کلکتے والی، کسی کالی رنگت والے کی تحقیر کے لیے کالو یا کالیا کہنا۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی سوچ سمجھ رکھنے والوں کے ہاں کوئی کاجل کوٹھا نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جانتے کہ کالکوں میں کیسے کیسے حقیقی اجالے چھپے ہوتے ہیں۔ ان صفحات میں از مو قریب و قدیم کے بہت سے واقعات و حالات درج ہیں، کچھ کا تعلق تاریخ و تمدن اور کچھ کا سلسلہ اس دور کی طرز معاشرت، ثقافت اور تصوف و روحانیت سے جڑا ہوا ہے۔ تاریخ کا حصہ ایسے واقعات و حالات بنتے ہیں جن کے ڈانڈے عوام الناس، جنگی، جغرافیائی اور سیاسی، سماجی معاملات سے جڑے ہوئے اور اظہر المن شمس ہوتے ہیں۔ مورخ سینوں میں دفن، رگوں میں روا اور دماغوں میں دبے ہوئے اسراروں، رازوں کو نہ نکال سکتا ہے اور نہ ان پہ حرف زنی کر سکتا ہے۔ وہ تو کچھ لکھتا یا محفوظ کرتا ہے، وہ جو سنتا، دیکھتا یا محسوس کرتا ہے۔ صدیوں پرانے اسرار، واقعات جن کا واسطہ ذاتیات یا مخصوص کسی مقصد سے ہوتا ہے، وہ سربستہ ہی رہتے ہیں اور وقت زمانے کی زد میں آئے بغیر عہد رفتہ کا حصہ بن کر اساطیر میں ڈھل جاتے ہیں۔ اصول کائنات کے تحت جب کسی رد و بدل، الٹ پھیر، تبدیلی و تصادم کا ظہور ہوتا ہے تو پھر بہت سے نہفتہ و خفتہ اسرار کا بھی اظہار ہوتا ہے، جیسے پہاڑوں کی آتش فشانی، دریاؤں سمندروں کے سیلاب و طوفان، عرضی جھٹکے، زلزلے، آندیاں، جھکڑ، آسمانی بجلیاں، دھماکے وغیرہ اپنے اندر بے شمار کراماتی اسرار رکھتے ہیں۔ انسان کے لیے نت نئی معلومات سامنے آتی ہیں۔ ارض و آفاق، بحر و بر نے اپنے بطون میں جو کچھ چھپایا ہوا ہے، یہ سب کچھ جنوں اور انسانوں کے لیے ہے، قدوسوں کے کام کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب ان انسانوں میں کچھ مخصوص بندے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بندے خاص اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ وہبی علوم، مابعد الطبیاتی حصے اور چشمے بھی نہ ہوتی ہے۔ گزرا ہوا، موجودہ اور آنے والا وقت زمانہ ان سے سرگوشیاں کرتا ہے، یہ ان کے مزاج اور انداز کو سمجھتے ہیں۔ غیر مروجہ مردہ زبانیں، لوہیں، حرف و نقش ان کے روبرو لبکشا ہوتے ہیں۔ روز نزول سے روز نشور تک کی ایک ایک ساتھ مخلوق کی ہر حرکت و نقط کی ایک جنبش تک رسائی اور آشنائی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ایک اہم باب یوں بھی شامل ہے کہ جس میں میرے مرشد علامہ فلوس ڈاکٹر میرے حکیم الامت حق آگاہ واقف رموز رموز خودی شاعر مشرق رومی کے مرید ہندی بالا سیال کوٹی اقبال لاہوری کے لڑکپن نا عمری اور دوران تعلیم کے چند ایک مخصوص مشاغل و وظائف مذکور ہیں. اس دور وقت ایام اور اسوات و سور مرئیات کیفیات و جزویات کے محفوظات تک رسائی کے لیے زمہ و مکہ مقامات آہ و فغاں کے جھریوں جھروکوں میں جھانکنا کچھ آسان نہ تھا. زنگالے قفل کھولنا، پرانے ساز سر کرنا، ذہن و زبان سے نکلی گزری باتیں اثرن و تازہ کرنا پتھروں میں جونک لگانے کے مترادف ہوتا ہے. مخفی استعانتوں کا تو کہیں رجال مستورین کا منت کش ہونا پڑا. میرا رب قدیر و خبیر ہے، جس پہ چاہے بند عقدے کھول دے، جسے چاہے تہ میں جھانکنے اترنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے ہاں قدر آسانی یوں بھی تھی کہ کتے بلی کی طرح میری حصہ شائمہ تیکھی اور میرا گھر قریب، مدرسہ اسکول کالج اور مسجد پاس، گلیاں کوچے بازار تھڑے دکانیں اکھاڑے وغیرہ کچھ بھی تو نہ تھا جس میں کسی نہ کسی نو کی سانجے داری نہ ہو. علامہ کی قلندری خوشبو تب بھی اور آج بھی سیالکوٹ کے کوچوں بازاروں مزاروں درباروں میں الگ سی محسوس ہوتی ہے. کسی اور کو تو نہیں جانتا لیکن میں اس خوشبو سے خوب شناسائی رکھتا ہوں. گھر کے پاس ہی مولوی میر حسن کا مکتب، شیخ مولا بخش کا تالاب، مرے کالج، راہ راستے جو علامہ کی گزرگاہیں تھیں. وقت ہو گزرا مگر وہ سڑکیں، پتھر، موڑ، تھڑے، درخت ہنوز وہیں پہ موجود ہیں. انسان اپنے مادی جسم کے ساتھ کہیں تحلیل ہو جاتا ہے مگر اس سے وابستہ چیزیں، اس کی یادیں بہت زمانے تک اس کی یاد دلاتی رہتی ہیں. ان کی سانسوں کا دم، گفتار کا آب گم، لہجے کی لاجونتی کھنک، آہیں نواہیں ہچکیاں، آشوب روا، حقے کی دھانس کھانس، شب روا کا تھکا ہارا قافلہ، کیا کچھ میرے روبرو نہیں. سیالکوٹ میں میرے ایک مسیحی استاد جو عمر میں مجھ سے شاید چند ہی برس بڑے ہوں گے، بڑے اقبال شناس ہی نہ تھے بلکہ اقبال کی خوشبو کے خوگر بھی تھے. ان کے توسط سے جہاں میں نے اور بہت کچھ حاصل کیا، وہیں خوش قسمتی سے ان جگہوں سے بھی آشنائی ملی جدھر علامہ اپنے ابتدائی دور میں تنہائی اور غور و فکر میں کچھ وقت گزارتے تھے، اور وہ چیدہ چیدہ مقامات بھی جہاں انہیں روحانیت میں درجات حاصل ہوئے. اللہ کی توفیق سے میں ایک لمبی تگودو اور روحانی ریاضت کے بعد ان مقامات لمحات کو اپنی ظاہری باطنی بصارت بصیرت سے ہم آہنگ کرنے میں نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ علامہ کے فیضان سے مزید بہت کچھ جاننے سمجھنے اور لکھنے کے اہل ہوا. آج آپ سی ڈی پلیئر میں ڈسک ڈال کر گئے، گزرے وقت زمانوں انسانوں کی حرکت برکت جسم نقد دے کر دیکھنے کی حد تک یوں زندہ کر لیتے ہیں کہ وہ بیتا ہوا زمانہ اپنی تمام تر حقیقتوں اور جزویات کے ساتھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. توجہ، تخیل و تمثیل، فکری وجودی طہارت و تحلیل، صبر اور سایہ فگن مہربان استناتیں، زیادہ راہوں تو منزل اڑھائی قدم ہوتی ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. زندگی محض سانس لینے کا نام ہی نہیں، دم دابنے کا کام بھی ہے. یہ عورت کے پیٹ سے جنم لیتے وقت ہی شروع نہیں ہو جاتی، یہ تو کتاب کے کسی ایڈیشن کی رونمائی کی طرح ایک وجودی ترتیبی مرحلہ ہوتا ہے جو اصول تغیر کے تحت منظر شہود پہ آتا ہے. جبکہ زندگی کی ابتدا تو اسی لمحے شروع ہو گئی تھی جب مالک و خالق نے اپنے امر خاص کو کلبوت آدم میں قرار و قیام کا اذن بخشا تھا. ہر انسان کے اندر لمحہ محسوب سے لمحہ موجود تک کی ایک ایک ساتھ سکوت پذیر ہے. یہاں پر پارٹ ون کا اختتام ہوتا ہے. مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ ٹو سماعت فرمائیے.